أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 83 سے 93 تک آج ہم کر رہے ہیں. اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تدبر القرآن کی دعوت دی ہے اور ہر ایک انسان سے یہ مطالبہ ہے قرآن کا. ہر ایک انسان کو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تدبر کرے اس میں. اور یہ تدبر کرنا صرف کوئی بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے علماء کا کام نہیں ہے. اس کے بھی اصل میں تدبر کے لیولز ہوتے ہیں. عام لوگ بھی تدبر کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں, بڑے جو آئمہ کرام بھی کرتے ہیں, بڑے مفسرین بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا تدبر ہائر لیول کا ہوگا. وہ ایک ایک آیت سے کتنے ہی مسئلے نکالتے ہیں, اتنی اتنی باتوں کا سلوشن نکالتے ہیں, اتنی چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں جس کو ہم نے آج استنباط پڑھا ہے نا. اور جو عام عوام ہمارے جیسے ہیں وہ اپنے لیول کا تدبر کرتے ہیں, مگر کوئی بھی جب تدبر کرے تو اس کے لیے اس کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, اس کی تفسیر نہیں پتا اور ایسے ہی تدبر کرنے بیٹھ جائیں بس پڑھ کے دو چار لائنیں, تو یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ٹیچر سے پہلے قرآن پاک کو سمجھا جائے, پڑھا جائے, پھر اس کے بعد ان آیات پہ تدبر کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں پہ قرآن کریم میں یہ آ گئی کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھی ایسی یہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اتنا اختلاف ہوتا. اب بعض لوگ ہمارے اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں تو بڑی ایسی باتیں ہیں, کنٹرڈکشن ہے, یہ ہے. ہاں, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. جو اس کی ڈیپتھ میں جائے گا نا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے. قرآن خود یہ چیلنج دیتا ہے. جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں, جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, چاہے کافر کہیں چاہے اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن خود یہ چیلنج کر رہا ہے. اس لیے اس کی ڈیپتھ میں جائیں پھر اس کے بعد وہ بات کر سکتے ہیں. آج کی آیات میں پہلے ہم آیت 83 سے اور اس کے بعد 85, 86 اور 87 میں کچھ معاشرتی ایٹیکیٹس جو ہیں وہ سیکھیں گے. آیت نمبر 60 سے لے کے آگے آیت 126 تک تمام آیات جو ہیں یہ منافقین یا ہم کہہ سکتے ہیں ضعیف ایمان والے, کمزور ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں اتری. پھر ہم آگے آیت نمبر 88 سے دیکھیں گے 91 تک ایک رول بتایا گیا کہ منافقین کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کس قسم کے منافقوں کے ساتھ یا ایسے مسلمان جو ہجرت نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. 92 اور 93 میں قتل کے بارے میں بتایا گیا کہ قتل اگر خطا سے ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, تو تب اس کی سزا کیا ہے. اور جان بوجھ کے کوئی کسی کو قتل کر دے مسلمان کو, مسلمان, تو اس کی سزا کیا ہے. تو یہ تین پارٹس میں آج آپ دیکھ لیں گے ان آیات کو انشاءاللہ تعالی. پہلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب آتا ہے, آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی بھی خبر, کوئی معاملہ, کوئی حکم, من الامن, امن میں سے, او الخوف, یا خوف میں سے, أَذَاعُوا بِهِ, مشہور کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں اس کو. اب جیسے تسلسل چل رہا ہے, پیچھے کنٹینیوٹی ہو رہی ہے, آپ نے پہلے بھی منافقین کے بارے میں یا کمزور عقیدہ مسلمانوں کے بارے میں آیات پڑھی, ان میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے, تو چونکہ گروپ کی صورت میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے سامنے تو بہت اچھا کہیں گے کہ ہاں ہم بھی اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں اطاعت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہیں گے. لیکن بعد میں پیٹھ پیچھے جا کے راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس طرح. یہاں پہ اب ایک اور ان کی بات بتائی گئی کہ جو منافقین ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی بات آ جاتی ہے, کوئی ان کے ہتھے لگ جاتی ہے کوئی بات ایسی, جس میں کیا ہوتا ہے، کوئی امن کی بات ہے یا کوئی خوف کی بات ہے. نہیں پہلے اس وقت میں ظاہر ہے مسلمان کہیں لڑنے گئے ہوئے ہیں، اس کی بھی کوئی خبر ہو سکتی تھی، یا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی خوف کی بات، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احد کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا روب جاتا رہا تھا، مسلمانوں کا ویسا روب نہیں رہا تھا جیسے پہلے تھا جنگ بدر کے بعد. تو ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی افواہیں اڑتی تھیں، فلاں قبیلہ ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے، فلاں چیز ہونے لگی ہے، اور ایک مسلسل ایک جس کو کہتے ہیں نا خوف کا عالم رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خبروں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ طریقہ یہاں پہ بتایا کہ یہ منافقین تو ایسے ہیں، یا جس کو کہیں گے کہ کمزور عقیدہ مسلمان ایسے ہیں، کہ ان کے پاس تو اگر کوئی امن کی کوئی مہم گئی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی وہ خبر آ جائے، یا ان کو کوئی خوف کی ایسی کوئی خبر ان کے ہاتھ لگ جائے، فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو مشہور کریں کہ نہیں کریں، اس کی وجہ سے کیا لوگوں پہ افیکٹ ہوگا، لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے. ایک بعض لوگوں کو جیسے نا شوق ہوتا ہے ایک سنسنی ہر وقت پھیلانے کا، کوئی خبر ان کے پاس آ جائے فوراً کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے دوسروں کو بتائیں، ایک سنسنی پھیل جائے. سنسنی سمجھتے ہیں نا، تو سنسنی خیز خبریں آپ اپنے میڈیا بھی دیکھ لیں، ابھی کوئی خبر پوری طرح پہنچی بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف لوگوں میں سنسنی پھیلانے کے لیے وہ ایسی خبریں فوراً سے دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بتا رہے ہیں. تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آیت کا شان نزول بھی ابن کثیر میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو سنا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی. تو آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر کی تو بیٹی حضرت افزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو ان کو بڑا رنج ہو رہا تھا حضرت عمر کو. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے انہوں نے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ پہنچے، پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو عمر فرماتے کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس گیا، دروازے پہ کھڑا ہو کے میں نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بس آگے بیان کر دینا، ادھر فون اٹھایا ادھر کر دیا، ٹیکسٹنگ شروع کر دی، بس کہیں سے سن لیا بات. یہ نہیں کہ بھائی چلو اس کی کوئی تحقیق کر، یہ نہیں ضروری کہ کوئی خوف کی بات ہو، امن کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی صحیح بھی بات ہو سکتی ہے، جو اچھی بھی بات ہو سکتی ہے کوئی ایسی، مگر ایسے نہیں کہ بس سنی سنائی باتوں کو ایک دم اینکشس ہو کے آگے پہنچانا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کرتے ہوں گے. جو بات سنی ہے نا اس نے نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، بس فوراً آگے پہنچا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے. کیسے ہے وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا؟ ایک بندہ تو وہ ہے جس نے جھوٹ بیان کیا اور یہ آگے لوگوں کو پھیلا رہا ہے، تو وہ بھی تو یہ بھی تو ایک جھوٹا ہو گیا نا. اس لیے یہ بہت ایک سیریس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوا، اور اگر لوٹاتے اس کو الی رسولی طرف رسول کے، وَإِلَى اُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو اُلِ الْأَمْرِ ہے ان میں سے، یعنی یا تو رسول کی طرف لے کے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، ان سے پوچھتے کہ بھائی یہ کیا خبر صحیح ہے. دوسرا، یا پھر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومت ہے، جو بھی اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ تحقیق کرتے اس کی، جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں، جو لوگ استنباط کرنے والے ہیں، جو استنباط کرتے ہیں، جو بات کی کھوج لگا لیتے ہیں، جو ڈرائیو کر لیتے ہیں اندر سے بات کو، کھود کے نکال لیتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی یعنی اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے تحقیق کر کے بات نکال لیتے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि बात को जिम्मेदार लोगों की तरफ लेके जाना चाहिए। और ये अपनी जिंदगी में हम सब भी अपने लिए लिख लें, जो आपकी डायरी है ना जिसमें आपने करने के काम लिखने हैं, उसमें ये भी बात लिखें कि जब मुझे कोई बात पता चले तो ऐसे ही मैं उसको फैलाना ना शुरू करूं। हम अब तो फैलाना इतना आसान हो गया, वो नहीं अफवाहें फैलती, कभी होता है हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा होता है, अफवाह फैल जाती है जी फलां वो असेंबलियां टूट गई, फलाना ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, पता नहीं क्या क्या अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं। तो आजकल इतनी आसान है ये, क्योंकि किसी को मुंह से तो कोई बात कहने की जरूरत नहीं होती, टेक्स्ट है, ये चीजें हैं, इतनी आम हो गई हैं, एक आप लाइन लिखते हैं और 100 लोगों तक वो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। उतना ही ज्यादा फिर हमें भी केयरफुल होने की जरूरत है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या फैला रहे हैं। ये जो इंटरनेट है इसके जरिए कितनी चीजें दुनिया जहान तक 1 मिनट में पहुंच जाती है। तो हम ऐसे शौक ना रखें कि फौरन सनसनी फैलाएं। तो अगर वो बात झूठी है तो अब चाहे आप खुद झूठ बोल रहे हैं या किसी का झूठ आगे पहुंचा रहे हैं, एक ही बात है, लोगों की झूठी बातें भी नहीं आगे करनी। हर दौर में बदमनी तो रही है, मगर उसे फैलाना, बार बार उसका जिक्र करना, इसकी वजह से क्या होता है, क्या नुकसान है? कोई नुकसान होता है इसका? देखिए, लोगों का चैन और सुकून लुट जाता है। हम यहाँ पे कोई बात फैला दें, फलानी जगह एक मुसलमान औरत के साथ ये हो गया, ऐसे कर दिया, फलानों ने उन्होंने आके उनको पकड़ लिया, उनके घर में घुस गए और फलां कर दिया, अथॉरिटीज ने इस तरह कर दिया, लोग कितने सहम जाते हैं, कितना खौफ और हरास पैदा हो जाता है। तो खबरें फैलाते वक्त पहले ये देखें कि जिम्मेदार लोगों से जाके तहकीक कर लें, वो खबर को फिर सेचुरेट करके जितनी पहुंचानी होगी उतनी आगे बताएंगे, इससे लोग अमन में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि तो खबरों में बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो होती हैं जिनमें झूठ शामिल किया गया होता है। तो हमने कयादत तक पहुंचानी है ताकि फसाद ना फैले, बेचैनी ना फैले, लोगों का चैन और सुकून ना लूटे। क्योंकि तो ये देखें, ये काम मुनाफिकीन करते थे तो आज हम सभी कर रहे हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर अल्लाह का ना फजल होता तुम पर और उसकी रहमत ना होती तो तुम क्या करते, तुम लोग तो शैतान के पीछे चल पड़े थे, तुम पैरवी करते उसकी, सिवाय बहुत थोड़े लोग होने थे जो बच जाते, बाकी सब ने शैतान के पीछे चल पड़ना था। तो ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने तुम्हें गाइड किया है कि इस तरह से नहीं करना, अथॉरिटीज के पास लेकर जाओगे मामला संभल जाएगा, ये अल्लाह की रहमत है तुम पे, उसने अनगाइडेड नहीं छोड़ा तुम्हें, वरना शैतान अपना काम दिखा जाता। और शैतान का काम क्या होता है? लोगों को मायूस कर देना, बेचैन करना, लोगों में वसवसे डालना, लोगों में ऐसी बातें करना वो इस्लाम से मुतनफिर होने लगे, इस तरह की बातें, ये शैतान का काम होता है, लोगों का मोरल डाउन कर देना। जब ऐसा हाल हो जाएगा किसी कौम का तो बताएं वो कोई पॉजिटिव काम कर सकेगी? एक खबर आपको अगर ऐसी कोई मिल जाती है, सारा दिन आपका बेचैनी और इस्तराब और एक परेशानी में गुजरता है, आप कहीं फोकस नहीं कर सकते, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अमर का माना कोई हुक्म लें, यानी अल्लाह का कोई हुक्म आपके सामने आ गया जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो क्या करो? फिर उसको लौटाओ रसूल की तरफ। और अम्र फिर कौन होंगे? जो उलमा है, जो बात की गहराई में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, उन जिनका इल्म बहुत पुख्ता है उन तक बात लेकर जाओ, बजाय इसके खुद ही इस्लाम के खिलाफ बोलने के, हमने तो ये सुन लिया है, हमें तो पता चला है कुरान में ऐसे लिखा हुआ है, हमें तो हदीस ऐसे पता चली, अब एक बात पता चली ना कुछ समझ आई ना कुछ, बस उस एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर और उसको फैलाना शुरू कर दिया। तो भाई तहकीक तो करो, असल मामला क्या, असल बात क्या। ठीक है, फिर आगे अगली आयत, उसका जो शान नजूल है पहले वो समझ लें, फिर आपको आयत इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जब जंगे उहद हुई थी, सूरह आले इमरान में हमने जंगे उहद के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, जब जंगे उहद हुई थी तो उस वक्त जब मुशरिकीन वापस जा रहे थे तो अबू सुफियान जो था वो उहद पे खड़ा हुआ और उसने बड़ी जोर आवाज से बोला, क्या तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, तुम में अबू कहाफा का बेटा है, यानी अबू बकर सिद्दीक है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, उमर बिन खत्ताब हैं? کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کیا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں تو ان سے فرصت فراغت ہو گئی, یعنی یہ تو ختم ہو گئے سارے. اور پھر اس نے نعرہ لگایا, اعلو حبل, حبل بلند ہو, اعلیٰ ہو نا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ بولیں. تو حضرت عمر نے پھر وہ بولے تھے, اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا نا وہ سب زندہ ہے, ربی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہوا. اور انہوں نے پھر جواب دیا, اللہ اعلی و اجل, اللہ ہے اعلی اور برتر. تو ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا تھا, لنا العزا ولا عزا لکم, اللہ اکبر, ہمارے لیے تو عزا ہے, تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں ہے. عزا ان کا بڑا بت تھا نا, تو اس نے کہا, یعنی اس کو اتنا زیادہ اپنے عزا پہ تھا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے, تمہارا تو کوئی عزا نہیں. تو اس کا اتنا زبردست جواب ہے نا جو صحابہ نے دیا, سبحان اللہ. یعنی میرے لیے پرسنلی مجھے اتنا فیورٹ یہ ایک جو فریز انہوں نے بولا صحابہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب سکھایا اور انہوں نے بلند آواز سے کہا, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارے پاس تو کوئی مولا نہیں. اور یہ رہتی دنیا تک ایک مومن کے پاس کافروں کے خلاف یہ نعرہ ہے کہ جب وہ کہیں ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس قوت ہے, ہم دنیا کی اتنی بڑی پاور ہیں, ہم یہ ہیں, تو جو مومن ہے نا اس کے پاس اللہ ہے, دوسرے کے پاس اللہ نہیں ہے. اللہ مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارے پاس تو کوئی مولا ہی نہیں. تمہارے پاس جتنے مرضی عزا ہوں, جتنے مرضی ہتھیار ہوں, جتنی مرضی پاور ہو, جو مرضی ہو, اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, بشرطے کہ مسلمان حق پہ ہوں اور ان کا پاس ایمان ہو, تب ہے یہ بات. اور یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے, تو یہ بہت ایک یعنی ایک مومن کے لیے نا اتنا بڑا حوصلہ دلانے کی بات ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, شکست کھائی بھی ہے مسلمانوں نے, تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے نا, تب تک کوئی بھی ہمیں نہیں فرق پڑتا. اللہ مولانا ولا مولا لکم, تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا, آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے, اور لڑائی تو ڈول ہے, مطلب کبھی ادھر کو ہو گیا, کبھی ادھر کو ہو گیا, یعنی پہلے تم جیتے تھے اب ہم جیت گئے. حضرت عمر نے فرمایا, برابر نہیں ہے, ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. ابو سفیان نے کہا, اچھا تم یہی سمجھتے ہو, لیکن اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم بڑے ناکام ہیں, نامراد ہیں. تو پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا, نہیں واللہ ہی نہیں, جو وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں. اس نے کہا, اچھا میں تمہارے پر یقین کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے, آئندہ سال بدر میں آنا, ہماری پھر لڑائی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو نیکسٹ ایئر آیا تھا, اس میں ایک سال بعد, پورے ایک سال بعد, یعنی جب مسلمان یہ احد سے ایک سال کے بعد, جس کو کہتے ہیں بدر صغرا, چھوٹی بدر کی ایک جنگ, یعنی اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے تھے, صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں گئے تھے, وہاں پہ اس کا انتظار کیا تھا. اور ابو سفیان جو تھا اس وقت, ایک ہاں ایک اور بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا جہاد کا کہ بدر کے میدان میں ہمیں جانا ہے اور ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے, اس نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا, تو کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ تو اس موقع پر مناسب کوئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا لوگوں کی طرف سے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا, میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں, تم میں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں بھی چلے گا تو میں اکیلا بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا, پھر میں جانوں اور میرا اللہ جانے. اس وقت پھر 1500 افراد جو تھے وہ تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے. ادھر ابو سفیان جو تھا وہ مکہ سے 2-3 منزلیں چلا, مگر 2-3 دن بعد اس نے بیماری کا اور دوسری اور کچھ چیزوں کا بہانہ بنایا اور اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں, پھر وہاں سے واپس چلا گیا تھا. تو یہ لڑائی نہیں ہوئی تھی پھر. تو چونکہ مسلمانوں کے اندر نا لاسٹ ایئر کے جو احد کے اثرات تھے وہ ابھی تک تھے اور خوف بھی تھا, اور خاص طور پہ یہ جو منافقین نے پروپیگنڈا اتنا کیا تھا اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہوئے ہوئے تھے، تو اتنے لوگ اس وقت تیار نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں یہ پھر آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، قاتل ہے نا واحد ہے، جنگ کریں اللہ کے راستے میں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. اور کیا ہے؟ لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ مکلف نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکلتے نہ نکلیں، آپ نکلیں بس، آپ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ خود اٹھیں. اور وحرِّض المؤمنین، اور مومنوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو ابھاریں کہ چلیں وہ آپ کے ساتھ. لیکن اگر کوئی نہیں بھی چلتا، دوسروں کو ابھارنا آپ کا کام ہے، لیکن اگر نہیں کوئی جاتا، کوئی نہیں سمجھتا، تو آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے. یہ ہمیں ایک بہت زبردست رول اس آیت کے اس حصے سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام ہو، ہم چاہتے ہیں اور بھی لوگ شامل ہوں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی حصہ اس میں لیں، وہ بھی چلیں ہمارے ساتھ، وہ بھی اٹھیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، کتنا بھی سر کھپائیں نہیں ان کو سمجھ آتی. تو بات یہی ہے کہ آپ مکلف نہیں بنائے گئے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ خود جو اپنے اوپر انسان کر سکتا ہے نا، زور چلا سکتا ہے، کسی اور پہ تو نہیں چلا سکتا. ان کو کہتے ضرور رہیں، مگر آپ کسی کو زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کے کچھ نہیں کسی سے کروا سکتے تھے، خود اپنی ذمہ داری تھی آپ پہ، تو ہم سارے کہاں کسی سے کروا سکتے. اور دیکھیں یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا گیا اے نبی آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے، فرشتے چلے جائیں گے نا، وہ جا کے لڑتے رہیں گے. کہا گیا اٹھیں نکلیں. دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی مدد تب آتی ہے جب ایک ایمان والا اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے. جب آپ کرنے کے لیے کوئی کام کوشش کرتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. اب آپ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں اور کہیں ہم نے تو قرآن کلاس میں مثلا رجسٹر کر لیا، اب بس اللہ کی مدد آئے، فرشتے ہی آ کے پڑھ لیں اور وہ ہی آ کے سارا کچھ ہمارا کر دیا کریں، کیونکہ ہم نے قدم جو اٹھا لیا، کتنا نیکی کا کام ہے، تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جنگ نہیں ہوئی، وہ بات کی بات، وہ نکلے تو تھے نا، وہاں پہ جا کے انتظار بھی کیا، پھر اللہ کی مدد آئی کہ اللہ نے ایسا روب ان کے دل میں ڈال دیا کافروں کے، وہ آئے ہی نہیں وہاں تک، وہ بعد میں ہوا نا. اگر یہ گھر بیٹھے رہتے تو نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، دین کے راستے میں آپ کو پہلے اٹھ کھڑے ہونا ہے. کوئی آپ کے ساتھ نہ ملے، کچھ نہ کرے، آپ کرتے چلے جائیں. دوسروں کا نہ ویٹ کریں، وہ نہیں آ رہا میرے ساتھ مل رہا، پہلے وہ کرے گا تو پھر میں کروں گی. نہیں، آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری، کسی اور کی تو نہیں ہے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ روک دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا مومنوں کے ساتھ کہ اگر تم میں ایمان ہوگا کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. کافر دیکھیں اس وقت ہی چلے گئے واپس، اللہ نے ان کا زور توڑ دیا، جنگ کو یعنی اوائڈ ہو گئی جنگ. واللہ اشد بأسن واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے طاقت میں. تم کیوں کافروں سے ڈرتے ہو؟ کافر سزا نہیں دے سکتے، سب سے سخت سزا تو اللہ کی جو جب آتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ زور اور طاقت اللہ کے پاس ہے. اب اس کے بعد دو اور آیتیں ہیں جو کہ ہمیں کچھ معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول بتاتی ہیں. ان میں بھی منافقین کی یعنی اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھیں گے آیتوں کو، لیکن معاشرتی آداب بھی ہیں ہمارے لیے، یعنی ایک ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ایک عام بھی حکم ہوتا ہے نا ہم سب کے لیے. مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. جب کوئی انسان کسی نیک کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے کوئی سفارش کرتا ہے، سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی کسی کام کے لیے کسی کو اکسائے، کسی کو موٹیویٹ کرے، کسی کو کہے، کسی کو انکریج کرے، یہ شفاعت ہے. یا اس کو جیسے ہمارے یہاں سفارش کرتے ہیں، مگر ہم برے معنوں میں ہمیشہ سفارش کرتے ہیں نا، مگر دیکھیں کسی بے کس انسان ہے، مجبور انسان ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی طاقت جوڑ لی، یا آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا کہ اس کو اس کی مدد کرو، وہ خود اکیلا اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا تھا، جب آپ نے کہا تو اس کی مدد ہو گئی. اب یہ کیا، یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے. جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا، اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو بھی اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ بےچارا خود نہیں پہنچ سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سفارش کیا کرو، تمہیں ثواب ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو. یعنی سفارش کرو، تم سفارش کس طرح سے کرو، جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لوگ آتے تھے نا، کوئی کچھ مانگنے آتا تھا یا کوئی کسی اپنے کام کے لیے آتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو کہ اس کو کچھ دے دیں یا اس کا یہ کام کر دیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے، ان کو بھی ثواب مل جائے. یہاں پہ نا نصیب منہا، ایک حصہ مل جائے گا. حصہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ثواب مل جائے گا. جب آپ کسی مظلوم کے لیے سفارش کریں گے تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور کتنا ثواب ملے گا، یہ حدیث میں ہے کہ جتنا کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی اس کی سفارش کرنے والے کو ملتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اسے اس چیز کے کام کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. جیسے مثلا آپ نے کسی کو موٹیویٹ کیا کسی نیکی کے کام کے لیے، ایک سفارش وہ ہو گئی نا جو آپ نے سمجھی ابھی، جس کو ہم عام سفارش کہتے ہیں. مثلا یعنی دو طرح سے آپ اس کو دیکھیں. پہلی طرح کیا ہے، جیسے کہ ہم کہیں کوئی غریب آدمی ہے، ڈیزرونگ ہے، لیکن ڈیزرونگ یاد رکھیں حقدار ہے. ورنہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا انصاف کی بات، امانتیں ذمہ دار لوگوں کے، حقدار لوگوں کو دینے کی بات پڑھی تھی نا. تو یہ نہیں اگر غریب ہے اس بیچارے کو نوکری دے دیں کیوں، اس لیے کہ یہ غریب ہے، نو، یہ پھر آپ نے امانت حقدار کو نہیں دی. اگر وہ حقدار بھی ہے، غریب ہے مثلا، وہ خود نہیں، اپنی اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے، اس کو نوکری نہیں ملے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ حقدار ہے، آپ نے اس کی سفارش کر دی، یہ بھی ایک سفارش ہے. اب آپ کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی، یہ بہت اچھی بات ہے. یا ایک بندہ بیمار تھا، وہ کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک دو فون کر دیے، اور وہ آپ کی میڈ تھی، اس کا شوہر مثلا بیمار ہے، وہ لے گئی اس کو اور وہاں پہ اس کا کام بن گیا، یہ آپ کی اچھی سفارش ہے. اس میں بھی ہم اتنے بخیل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کا کام کرتے پھریں، ہمیں کیا، خود ہی کریں نا جا کے، ہمیں اتنا شوق نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارا ایک فون کرنے سے، ایک کوئی کام کرنے سے، مثلا آپ نے کسی کو کوئی رشتہ بتا دیا، ایک کسی کا وہ کر دیا، اس کو نہیں کہیں راستہ مل رہا تھا، آپ نے بتا دیا، یہ اچھی سفارش ہے. دوسری ایک کیا ہوتی ہے کہ نیکی کے کام پہ کسی کو موٹیویٹ کرنا، اس کی طرف توجہ دلا دینا. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث بتائی ہے، تو آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ کھانا دے دیں، یا فلاں لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، فلاں بڑا مجبور ہے، بڑا غریب ہے، اس کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈونیٹ کر دیں، اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، لوگ ہمیں ایسا سمجھیں گے، ہم کیوں کہیں. تو یہ بھی آپ کی ایک سفارش ہے، کیونکہ لوگوں نے نہیں دینا تھا، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ایک شفاعت ہو گئی. آپ کلاس کے لیے مثلاً کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، تو یہ بھی کیا ہے، ایک اچھی سفارش ہے جو آپ نے کی ہے. یعنی کلاس والے تو وہاں تک نہیں پہنچے تھے، لیکن آپ نے سفارش کر کے کسی کو موٹیویٹ کر کے یہاں تک پہنچایا، تو اس میں سے حصہ آپ کو بھی ملا. جب تک وہ بندی پڑھتی رہے گی، سیکھتی رہے گی، عمل کرتی رہے گی، آپ کا مسلسل نامہ اعمال میں نیکیوں میں ایڈیشن ہوتا جائے گا، اس کو بھی اپنی ملے گی، اس کی نیکی میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو مسلسل مل رہا ہے، آپ کا ایک جاری صدقہ ہوگا. تو تو یہ ہے یعنی دو طرح سے اس کو اس چیز کو سمجھیں آپ. تو یہ یاد رکھیں جہاں پہ بھی انسان کو موقع ملے کہ ہماری ایک بات بولنے کی وجہ سے بعض اوقات, لیکن ہم وہاں پہ بالکل سمن بکمن ہو جاتے ہیں, ایک بات بولنے کی وجہ سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے. زبان ہی ہلانی ہے نا آپ نے, آگے ذرا سا زبان ہلانے کی وجہ سے کہنے کی ایسے بھائی یہ کر لو یا اس کا یہ کام کر دیں یا یہ اس کام میں نیک کام ہے اس میں شریک ہو جائیں, تو آپ کے زبان ہلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ آپ کو بھی اجر دے دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی زندگی میں خود صرف نیکی نہ کریں, کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر دیں. اور بعض دفعہ ہم سے خود نہیں کوئی کسی کی مدد کی جاتی, لیکن کسی اور کو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آپ مدد کر دو اس کی, کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو, ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہ ہو, لیکن کسی اور کے پاس ہیں تو ہم میں ان کو کہہ دوں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں یہ ایک مسجد ہے اس کے اندر آپ ذرا ڈونیٹ کر دیں, یا جیسے اب ہم اناؤنسمنٹس کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں فلانی جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پہ دے دیں فلان جگہ پہ ایسے ہیں, تو یہ ایک نیکی کی سفارش ہے, جو کرے گا تو کہنے والے کو بھی حصہ مل جائے گا. اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح وائس ورسا, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا, جو سفارش کرے گا بری تو اس کو ایک حصہ اس کا بھی لازمی ملے گا, ایک بدلہ برائی کا لازمی اس کے لیے بھی ہے. یعنی برائی کی اگر سفارش کرو گے کسی کو ایسی بات کی طرف اگر آپ نے موٹیویٹ کیا, تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, تم چھوڑو یہ, ایسے ہی تم اپنے آپ کو کیوں کھپا رہی ہو. اب آپ نے اس کو نیکی سے روک دیا, برائی کی سفارش کی ہے, تو کیا اس میں سے ایک شیئر آپ کو بھی مل جائے گا؟ یعنی دونوں چیزوں میں انسان شیئر کما سکتا ہے اگر وہ یہ سوچ سمجھ لے کہ نیکی کی سفارش ہی میں نے کرنی ہے, کبھی برائی کی نہیں کرنی. جس چیز سے کسی کا حق مارا جائے, آپ کے رشتے دار ہیں کیونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں اس لیے ان کو نوکری دے دو. بعض دفعہ لوگ بڑی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں پھر ان کے رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں, آپ ہماری نوکری دلا دیں, یہ کر دیں, ہمارا وہ کام کر دیں, ہمیں فلانی جگہ کا ٹھیکہ دلا دیں, اب ہم کو وہ کانٹریکٹ ہمیں دلا دیں, یہ کر دیں, تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے, جو حقدار ہے اس کا حق مارا جائے گا. اب آپ نے جو سفارش کی وہ بری سفارش ہے, کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میرا رشتے دار ہے. یعنی امانت حقداروں تک پہنچنی چاہیے نا, تو آپ نے حقدار کو محروم کر دیا اور اپنے رشتے دار کو آگے کر دیا. ارے ہمارے ہاں کتنا ہوتا ہے, نوکری ہے تو وہ ہمارا کسی کوئی جاننے والا ہے یا جس سے ہم نے ووٹ لینا ہے اس کو دلا دی جائے تاکہ آگے مجھے فائدہ ہو. بری سفارشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, اچھی سفارش کون کرتا ہے؟ اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں؟ پتہ ہے اگر آپ کسی مسلمان کے لیے کوئی اچھی سفارش کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا, جتنی دیر آپ اس کی ہیلپ کرتے رہیں گے, اس میں لگے رہیں گے, اس کام میں جس سے اس کی ہیلپ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. سبحان اللہ. تو جس کی مدد میں اللہ آ جائے پھر وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں میرا تو اپنا کام ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی, آپ اس کی کریں گے اللہ آپ کا کام کرے گا. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی نیکی کرتی رہوں, ہائے میں دوسروں کو یہ کام بھی نہ سکھاؤں, اگر ان کو بھی سکھا دیا نا ان کو بھی آ جائے گا پھر یہ بھی کرنے لگیں گے, پھر میری کیا واہ واہ ہوگی. نہیں, لوگوں کو شریک کرو نیکی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم سفارش کر دو؟ بولے ان کے کہنے کی وجہ سے آپ نے دینا تھا, جو تو دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا, لیکن صرف یہ کہ جب یہ کہیں گے ان کو بھی اجر ملے گا. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ ہم نے جو کسی کی سفارش کرنی ہے ہم نے اس سفارش میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ اچھائی کے کام کی, بھلائی کے کام کی سفارش ہے یا کسی برائی کے کام کی سفارش ہے. اچھا, تو اچھا اب ہم یہ سمجھ آ گئی نا کہ سفارش, ہر ایک سفارش ایک بری نہیں ہوتی, ایک اچھی بھی سفارش بھی ہوتی ہے. क्योंकि ये हमारे हाँ तो एक गाली लफ्ज बन गया ना कि सिफारशी लोग सिफारिश करते हैं सिफारिश, तो ये एक अच्छाई की भी सिफारिश है। अच्छा अब एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि सिफारिश जब आपने किसी की कर दी तो उसके ऊपर आप कोई बदला नहीं ले सकते। जब भी आप अच्छाई की कोई सिफारिश करेंगे ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बदला नहीं ले सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते अगर आपने बदला ये लिया ना तो वो रिश्वत होगी, उसका नाम क्या होता है रिश्वत। क्योंकि अगर आपने बदला लिया तो बस आपने दुनिया में ही ले लिया, ये अल्लाह ताला के हाँ फिर कोई इसका बदला नहीं मिलेगा, और दूसरी फिर रिश्वत वैसे ही हराम है। तो ये शिफा जो होती ना वो फी सबील अल्लाह होनी चाहिए, इसमें किसी बदले की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल कोई सोचता ही नहीं है कि हाँ फिर हमें क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलना तो हमें क्या जरूरत है करने की। अब अच्छा आप एक कोई मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि मसलन आपकी कोई मेड है, अब वो उसको उसका आपने कोई सिफारिश करा दी, उसके शौहर को नौकरी दिला दी, या उसको कोई अस्पताल में उसका इलाज होना था वो करा दिया। जिस दिन आपने ये फोन किया और उसको ये काम उसका करा दिया, उसी दिन उसको आपने कहा आज जरा मेरा सेहन भी धो के जाना। वो उसका काम नहीं था रोज का, लेकिन आज आपने कहा कि मेरा सेहन भी धो के जाना, मेरे जरा सर में तेल भी डाल जाना, मुझे जरा दबा भी देना। क्यों आपको यह है कि क्यों मैंने इसका काम नहीं किया, मैंने इसका काम कराया तो अब इसको भी तो कुछ मेरा करना चाहिए ना। ये है रिश्वत, हालांकि माल के फॉर्म में नहीं ली, पैसों की फॉर्म में नहीं ली, कुछ काम के बदले कुछ काम निकलवा लेना अपना, ये भी आपने मुआवजा ले लिया, बदला ले लिया उस सिफारिश का जो आपने कराई। समझ आ गई बात? यहां आप कह देते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी सिफारिश तो करा देंगे लेकिन फिर तुम भी हमारा ये काम कर देना। बाज लोग साफ ही बोल देते और बाज दफा हम बोलते नहीं है, लेकिन बैक ऑफ आर माइंड एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने सिफारिश की है ना अब ये मेरा काम करे एक्स्ट्रा। तो हम जिंदगी में कहां कहां देखें डंडी मारते हैं। وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, याद रखना अल्लाह हर चीज पर मुकीत है, निगरान है, क्योंकि वो गवाह है ना, वो देख रहा है, वो हाजिर है और कुदरत रखने वाला है। तुम ये ना कभी सोचना कि जो तुम्हारी सिफारिश कर रहा है, एक जहन के अंदर आ जाता है ना जो सिफारिश करने वाला है उसको ही हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है, वो ही कुदरत वाला है। नहीं, अल्लाह है कुदरत वाला, अगर उसने उसके जरिए ये काम तुम्हारा निकलवाया है तो कुदरत अल्लाह की है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। हम उन लोगों के तो एहसान मंद हो जाते हैं जो हमारे लिए सिफारिश करके कोई निकी का काम करते हैं, कोई खैर का हमारे लिए काम करा देते हैं, लेकिन वो रब जो इस बंदे को जरिया बनाने वाला है उसको भूल जाते हैं। तो वो हर चीज पे निगरान है, उसको पता है कौन शफातुन हसनतुन कर रहा है और जो कौन है जो शिफात सैया कर रहा है, दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अब हमने बुराई खुद नहीं की, अगर हमने किसी को कह दिया कि छोड़ो तुम ये नेकी करने को और चलो तुम ये काम कर लो, हम कभी हम कहते हैं ना कि मेरा क्या कसूर है, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, लेकिन आपके नाम आमाल में वो गुनाह भी लिखा गया क्योंकि आपने उसको उस गुनाह की दावत दी थी, उस पर मोटिवेट किया था, उसको करने के लिए कहा था। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे हम लोगों को मसलन कोई गलत जगह, कोई गलत मजलिस है, कोई गलत पार्टी ऐसी, कोई ऐसी महफिल है, ठीक है, अब आप अपनी दोस्त को मोटिवेट करें कि नहीं तुम चली जाओ ना, क्या ऐसा हो गया भाई, इतनी भी ना वो बनो एक्सट्रीमिस्ट, इतनी भी क्या हो गया तुम्हें, इतना छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। अब आपने ये आप क्या कर रहे हैं, हाँ शिफातन सैयातन, वो जब वहां जाएगी जो उसका जाना, वहां बैठना, वो गलत काम कोई देखना, वहां पे जितनी देर वो बैठी रहेगी सारा गुना आपको भी मिलता रहेगा। तो उस क्या हमने किया, बस एक जुबान हिलाई, लेकिन कहां तक इस जुबान का हिलाना हमें ले गया, उसका भी सारा गुना हम लेके बैठ गए, खुद भी अगर साथ शामिल है तो अपना भी लिया दूसरे का भी ले लिया। कितनी जगहों पे हम बेकार में ऐसे अपने ऊपर गुनाह चढ़ाते रहते, हमें क्या, हम क्यों किसी को कहें कि बुराई कर लो, ये काम कर लो, तुम क्या जरूरत है। ہم سے اپنے جو گناہ ہم انہی کو سمیٹ لیں، انہی کے اوپر ہم فارغ ہو جائیں، اللہ کے ہاں معافی ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے، کہ ہم دوسروں کے بھی گناہ اپنے سر لے لیں. تو دیکھنا چاہیے، اس میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. جب آپ زبان ہلا رہے ہیں تو دیکھیں میں کون سی شفاعت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آگے ایک اور ایٹیکیٹ جو ہم شاید اتنا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں نا اس کو، لیکن سبحان اللہ میرا رب اتنا رحیم ہے، وہ ہمارے جیسے نکمے لوگوں کے لیے چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ساری بتا دیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اگنور کر دیتے ہوں گے، جن چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہم اتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور وہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم دعا دیے جاؤ نا، زندگی کی دعا، وہ کیا ہوتی ہے زندگی کی دعا، تحیہ کیا ہے، تحیہ یہ تحفے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تحفہ ہمارے لیے جو گریٹنگ ہے اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہے سلام. دیکھیں عربز میں بہت سارے ورڈز ہوتے تھے، میں نے جیسے آپ کو بتایا حیاکم اللہ ہوتا تھا، اللہ تمہیں حیات دے، جیسے ہم کہتے ہیں جیتی رہو، تو اسی طرح اللہ حیاتی دے تمہیں، اس طرح سے کہتے ہیں نا، ان میں بھی یہ گریٹنگ کا طریقہ تھا، اہلن وسہلن مرحبا ابھی تک کہتے ہیں، لیکن اسلام نے سلام کا کہا کہ سلام کرو. تو جب تمہیں سلام کیا جائے، مطلب کیا ہے یہاں پہ، یہ تم دعا دیے جاؤ تم، مطلب کیا ہے سلام کیے جاؤ تم، سلامتی کی دعا تمہیں دی جائے، فحیو تو تم بھی سلام کرو ساتھ بہتر طریقے کے، یا پھر اس کو رد کر دو، یعنی اسی کو لوٹا دو، پھر اسی کو واپس کر دو. تو اب جب کوئی ہمیں سلام کرے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ، تم بھی اس کو سلام کا جواب دو. اور جواب کیسے دو، آسان طریقہ کیا ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نے اگر کہا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سے بڑھ کے بہتر طریقہ. یا پھر اگر اتنا نہیں کر سکتے، چلو احسان کا بدلہ احسان، یعنی ایک ایکول لیول پہ ہی اتنا ہی دے دو، اتنا ہی کہہ دو. اور اتنا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام کہتے. مگر ہم یہ طریقے بھی بھول گئے، حالانکہ دیکھو یہ قرآن کا ہمیں حکم ہے، معمولی بات نہیں ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو، اور ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر جب ہم جو ہمارے برابر کے یا ہم سے اونچے کوئی دنیاوی لیول میں اونچے لوگ ہوں، کوئی بڑے مالدار لوگ ہوں، تو تب تو ہم بہت آگے بڑھ بڑھ کے ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن مثلا ہمارا کوئی ملازم کر دے، کوئی بچہ کر دے، کوئی ہم سے چھوٹا کر دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہمارا جواب کیسے ہوتا ہے، ایسے بس نوڈ کر دیتے، ایسے سر کو ہلا دیتے کہ جیسے اوکے وی اکنالجڈ کہ تم نے سلام کیا ہے. ہم جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے. جواب دینا شاید ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ماننا اتنا مشکل ہے کہ ہم سے جواب دیا ہی نہیں جاتا. آسن جو تو چھوڑیں، ہم برابر کا بھی نہیں دیتے. یہ تکبر ہے، یہ اپنی بڑائی کا احساس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے جواب دیا، فرمایا 10 نیکیاں مل گئی اس کو. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی ہیں اس کو. اور تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں ملی. دیکھیں آپ، 30 نیکیاں آپ صرف اتنا کلمہ کہہ کے کما سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں بھی پیچھے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ کو جو غیر مسلموں کے ہیں ان کو زیادہ بہتر، سوری ٹو سے، زیادہ بہتر شاید سمجھتے ہیں. ہائے کہنا، ہیلو کہنا، حالانکہ ہائے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہائے کا؟ اب ہائے ہائے کرنا تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے ہماری اپنی لینگویج میں، اور یہ ہائے ہائے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہیلو ہیل، ہیل سے ہے کیا ہیلو؟ हेलो कहने का क्या मतलब, हाँ वो अगर आपको कहें हेलो या हाय गैर मुस्लिम कह रहे हैं तो आप उसी में जवाब दे दें। रुद्दूहा का ये भी मानना है कि आसन मुसलमान को देना है और रुद्दूहा लौटा दो उसको, यानी जो ये गैर मुस्लिम आपको अगर हेलो हाय करते हैं तो आप उसको लौटा दें। अब हेलो हाय हमें ज्यादा पसंद है क्योंकि वो मॉडर्न सा हमें लगता है, सलाम करना हमें इतना पसंदीदा नहीं लगता। और इसकी जगह हमने, यानी स्कूलों कॉलेजों में जब मैं हमारे मुल्क में पढ़ती थी तो इंग्लिश मीडियम रिनाउंड स्कूल है, सबको पता होगा, नाम नहीं लेना चाहती, मगर यानी उस वक्त भी लड़कियां एक दूसरे को सलाम नहीं करती थी, हाय कहती थी, बहुत अजीब लगता था। टीचर जब कमरे में दाखिल होती थी तो सब खड़े हो जाते थे और गुड मॉर्निंग मिस ऐसे कहते थे। आप लोगों को भी शायद याद हो अगर आपके स्कूलों में ऐसा होता, सलाम का कोई रिवाज नहीं था। प्रिंसिपल गुजर रही है तो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग तो एक मॉर्निंग गुड हो गई। सलाम में पता है क्या है, सलाम का मतलब हम जानते भी हैं कि क्या है, हमने असल में एक रस्म समझी हुई ना, सलाम का मतलब क्या है, अस्सलामु अलैकुम ये कहने का क्या मतलब है। पहले तो देखिए अस्सलाम जो है ना अल्लाह के नामों में से एक है, अस्सलाम अल्लाह ताला का नाम है ना अस्सलाम। तो एक तो आपने क्या किया है, सबसे पहली तो बात है कि आपने अल्लाह के नाम का जिक्र किया, अल्लाह के नाम को याद किया, ठीक है, दूसरे को भी याद दिला दिया, नंबर टू बात ये हो गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपने जब अस्सलामु अलैकुम कहा तो आपने ये बता दिया कि तुम मेरी तरफ से सलामती में हो, तुम अमन में हो मेरी तरफ से, मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरी हाथ से, मेरे जुबान से, मेरी 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 तरफ से तुम बिल्कुल अमन में अपने आप को समझो, सलामती में समझो। और अस्सलाम, अलिफ लाम जो है, अलिफ लाम जब किसी चीज के साथ लग जाता है तो प्रॉपर नाउन बन जाता है, वो तो आपको पता है ना, लेकिन अलिफ लाम का मतलब ये भी होता है इस्तगराक के लिए, यानी मुकम्मल, जैसे हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका मतलब क्या होता है, तमाम तारीफ। वो जो तमाम है वो कहां से आया, वो अलिफ लाम जो शुरू में लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल है ना तमाम के लिए। इसी तरह जब आप कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम तो अलिफ लाम लगा ना, वो जो अलिफ लाम है उसका मतलब है तमाम सलामती, सारी सलामती। अगर आप सिर्फ कहती है ना सलाम सलामुन अलैकुम तो फिर तो यानी सलामती आप एक कॉमन नाउन, लेकिन जब अस्सलाम है तो उस मुकम्मल हर तरह की सलामती, यानी तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा दीन, एवरीथिंग, सब कुछ की सलामती की आप दुआ दे रहे हैं दूसरे को कि सलामत रहे। और सुभान अल्लाह, अगर उसके अंदर वरहमतुल्लाह भी मिला दे तो अल्लाह की रहमत हो तुम पे, वह बरकतहू और बरकत हो तुम पर, इससे अच्छी दुआ मैं कहती हूं कि कोई हो ही नहीं सकती। आप सारी लैंग्वेजेस निकाल लें, उनमें आप देख लें कि कोई और लैंग्वेज में ग्रीटिंग का ऐसा तरीका है, कोई और लैंग्वेज में आप देखें हेलो में क्या है, हाय में क्या है, गुड मॉर्निंग में क्या है। एक दिन की मॉर्निंग अगर किसी की सही हो जाती है, आप तो उसको सारी जिंदगी की सलामती की दुआ दे रहे हैं, सुबह शाम की सलामती की दुआ दे रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप उसको दुनिया और आखरत की सलामती के दे रहे हैं, क्योंकि टोटैलिटी में आपने कह दिया अस्सलाम, सारी सलामती, हर चीज की सलामती हो तुम पर, सुभान अल्लाह। तो तुम मेरे से भी बेफिक्र रहो, इसलिए कि तुम मेरी तरफ से भी सलामत हो, मेरी तरफ से भी तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब आपने उसको कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी बात नहीं है ये, मामूली बात नहीं है, लेकिन एक तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हेलो हाय से, और कोई ज्यादा ही हम उर्दू के बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग बन जाए ना तो फिर हम कहते हैं आदाब अर्ज़ो। तो आदाब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, हाथ का एक प्याला सा बना के आदाब अर्ज़ो और झुक के कर रहे हैं, वो कौन सा एटिकेट है भाई, किसी के इंसान के सामने तो आप झुक ही नहीं सकते, सिवाय अल्लाह की जात के किसी के सामने नहीं झुका जा सकता कि रुकू की पोजीशन में आप चले जाएं। कुछ कल्चर्स में इवन ये भी है, किसी ने मुझे ये भी बताया कि वो तो पैर भी छूते हैं उसके बाद सलाम करके, اسلام آ کے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے، ہم انسانوں کے پیروں میں پڑ رہے ہیں. اب ہندوؤں میں دیکھیں نمستے کہتے ہیں، اب نمستے کا مطلب کیا؟ ویلکم. یا پھر دوسرا معنی اس کا کیا؟ میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اب ہم اس کو نمستے میں جواب نہیں دے سکتے، ورنہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کو یہ تعظیم کرتا ہے، نہیں. یعنی ہم ان کو کوئی شرکیہ بات ہے تو اس کے اندر ان کو ویسا جواب نہیں دیں گے. اور پھر دیکھیں اور کیا ہوتے ہیں، وہ پھر آگے سے کہتے ہیں جیتی رہو جیتی رہو. ابھی جیتی رہو بھائی، ایک جینا ہوتا ہے جس میں ساری زندگی انسان کی غموں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں رہے، وہ بھی جینا. کیا جینا؟ جینے کی دعا دے دی آپ نے تو آپ فارغ ہو گئے. آپ خود سوچیں، یہ زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں سلامتی ہو، عافیت ہو، خیر ہو، صحت ہو، خوشحالی ہو، سلامتی ہو. وہ ہے نا کوئی زندگی. ایسی زندگی تو زندہ اور انسان کیا جس میں بیماریاں، پریشانیاں، غم، مصیبتیں ہیں، وہ بھی زندگی کیا ہوگی؟ تو آپ جیتے رہو کہہ کے اپنی طرف سے ہم بہت بڑی اچھی دعا دے رہے ہیں، وہ کون سی اچھی دعا ہے؟ تو ہم جب، اور اسی طرح ہاں ایک اور بات، بعض لوگ جب سلام، پھر اگر چلو سلام کی طرف آ ہی گئے، اگر ہمیں ہیلو ہائی چھوڑ کے ہم نے چلو سوچ ہی لیا کہ ہم سلام کریں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سلام کیسے کرتے ہیں. ہم نے سلام کو کا طریقہ ہی خراب کر دیا. سلام بھی ہم صحیح سے نہیں کرتے کہ السلام علیکم، نہیں. چلو السلام علیکم کہہ دیں، نہیں آپ کی کوئی تجوید، کو ضروری نہیں کہ آپ نے تجوید کے بہت رولز اور قاعدوں کے ساتھ کوئی مخارج نکال کے ہی کرنا ہے، لیکن کم از کم اس کو بگاڑے نہیں کہ ہم کہیں السلام علیکم. السلام علیکم کیا ہے؟ نتھنگ. اب سام علیکم، سام کیا ہے؟ موت. موت ہو تم پہ. آپ کو کہا سلامتی کی دعا دو، آپ اس کو دوسرے کو موت کی دعا دے رہے ہیں. سلام علیکم، سلام بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ واللہ اعلم. بچوں کے لیے اگر ہم بگاڑ کے ان کی توتلی زبان میں کسی طرح سلام علیکم، سام علیکم، سام کریں، تو ہم اپنے بچوں کو کتنی پیاری دعا سے محروم کر رہے ہیں. پھر اب دیکھیں، جب بچوں کو ہم نے سلام سکھانا ہے تو ہم ان کو سلام کر لیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو جو جا کے ان کو سلام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. ہم کیا کرتے؟ آپ کو بچے ہمیں کہیں مل جائیں اور انہوں نے نہیں سلام کیا، تمہیں سلام نہیں کرنا آتا، چلو ادھر آ کے سلام کرو. نہیں بھائی، آپ خود کر لینا سلام. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ حدیث کی، کتنا بڑا اجر ہے اس میں پہل کرنے والے کا. ہمیں حرج نہیں ہے کہ ہم آگے خود، ہاں ان کو اس طرح ہم سکھائیں گے، اس طرح ان کو عادت پڑے گی، بجائے ہم ان کو کھینچ کھینچ کے کہیں کہ نہیں سلام کرو، یہ صحیح بات نہیں ہے. اور یہ سوچیں کہ اگر صبح میں اپنے بچے کو اٹھ کے کہتی ہوں السلام علیکم، کہ آپ سلام کرتے ہیں نا، اگر آپ نے سلام کرتے تو آپ نے کتنی بڑی دعا دے دی اپنے بچے کو. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بالفرض بچے کا کوئی پریشانی ہونی ہو آج کے دن، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، کوئی ایسا حادثہ پیش آنا ہو، مگر ہم نے جو اس کو دعا دے دی سلامتی کی اور وہ قبول ہو گئی، تو آج وہ کتنی حادثے سے بچ جائے گا ہماری اس دعا کی وجہ سے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم سوچتے نہیں ہے نا کہ یہ کتنی اس میں ڈیپتھ ہے، کتنی اس کے اندر یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس تحفہ دیا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقاتیں کرو، جب ایک دوسرے کو دیکھو، یہ دعا دے دیا کرو. ہم اور دعاؤں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ دیکھو کتنی کمپریہنسو دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے سبحان اللہ کہ جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، نیک لوگوں کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں، تو وہ بھی آ کے ان کو پہلے پتہ کیا کریں گے؟ السلام علیکم، سلام علیکم. یہ سورہ نحل میں یہ آیات ہے، سلام علیکم. جنت میں بھی جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں، ان کی گریٹنگ بھی سلام ہوگی، وہاں پہ ہیلو ہائی نہیں ہونا. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگے ہوں گے، پہلے سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی جو جنت کا دربان ہوگا نا، وہ بھی کہے گا سلام علیکم، طب تم بڑے اچھے رہے، تمہارے پر سلامتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی فرشتے ہر ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور مومنوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو صبر کیا اس کے اوپر تم پہ سلامتی ہو. اور سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم. تم پہ سلام ہو. وہ سلام ہمیں شاید دنیا میں اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ سلام جنت کا کلمہ ہے, اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یہ کام انسان کو جنت میں لے جائے گا. کیونکہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سلام جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے اوپر زور دیا اور یہ فرمایا کہ جن کاموں کو فرمایا کہ ان کاموں کو کرو گے تو تم بہت آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے, تو ان میں سے ایک سلام بھی ہے. بعض ہمارے جو اسلاف تھے وہ بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں ان کو کوئی خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی, کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تھی, کوئی ونڈو شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی, بلکہ صرف سلام کرنے کے لیے. کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کر سکیں گے. اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا. دیکھیں نا, سب سے بڑا بخیل ہے کہ اس کو کیا ایک زبان ہی ہلانی ہے نا, نہیں اسے سلام بھی نہیں ہوتا. اور مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں, پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان. ایک ہے سلام کا جواب دینا. جب آپ کو کوئی مسلمان سلام کرتا ہے لازم ہے اس کا جواب دینا, یہ اس کا حق ہے. مریض کی عیادت کرنا, جنازے کے ساتھ جانا, دعوت قبول کرنا, اور چھینک کا جواب دینا. آتا ہے چھینک کا جواب دینا؟ جب دوسرا کہے الحمدللہ, اگر اس نے نہیں کہا الحمدللہ پھر نہیں جواب دینا, اور وہ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو پھر اس کو جواب دیں یرحمک اللہ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. جو سلام میں پہل کرے نا وہ اللہ کے قریب ہے زیادہ. اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں پہل کرنی ہے. اس کو اپنی حد تک عزت نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو سلام کرو, چاہے تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو. چاہے آپ اس کو پہچانتے ہیں تب بھی سلام کریں, نہیں پہچانتے تب بھی سلام کریں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک مثلا آپ دو دوستیں کھڑی ہوئی, ایک تیسری خاتون آئی, وہ آپ کی فرینڈ کی فرینڈ ہے, تو وہ آ کے اپنی دوست کو سلام کرتی ہیں, ہاتھ ملاتی ہیں, اس کی خیر و عافیت دریافت کرتی ہیں, اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کی دوست نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو تھوڑی سلام کرے گی, وہ تو اپنی دوست سے سلام کر رہی ہے. ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آیا, میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا. انسان اتنا آڈ فیل کرتا ہے کہ سلام کرنے میں کیا حرج ہے, وہ آپ کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں, وہ اپنی دوست سے بات کرتے جائیں گے, ان کو سلام کر کے اسی کا ہاتھ پکڑے رکھیں گے, اور آپ وہاں پہ کھڑے ہیں. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جاننے والے اور نہ جاننے والے کو. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر نہ جاننے والے کو آپ نے سلام کر دیا کہیں تو وہ کیا کہے گا, کیا میں آپ کو پہچانتی ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو پہچانتی نہیں تو پھر سلام کرنے کا کیا ہے, آپ نے مجھے سلام مطلب کیوں کیا. حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, قیامت کے قریب لوگ انہی لوگوں کو صرف سلام کریں گے جو ان کے جان پہچان والے ہوں گے. اللہ اکبر. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سلام میں پہل کرنا. اچھا, اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اچھا, اب ٹھیک ہے, ہم سے جو وہ ابھی جو بات میں کر رہی تھی کہ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کے تو ہم سلام میں چلو پہل کر ہی لیتے ہیں. کبھی آپ نے سلام میں پہل کرنے کی کوشش کی اپنے نوکر کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. وہ ہم کہاں اور ہمارے ملازم اور ہم ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں, یہ تو کبھی ہماری عزت نہ خراب ہو جائے. کبھی نہیں کرتے اس طرح سے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں تم میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل غرور سے پاک ہوتا ہے. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے. تکبر ہوتا ہے نا, اس لیے ہم کبھی ملازم کو آگے بڑھ کے نہیں سلام کریں گے کہ ہماری ملازمہ آ رہی ہو ہم اس کو کہیں السلام علیکم. کبھی اپنے سے چھوٹے کو سلام نہیں کریں گے, اس کے کیونکہ ہمارے دلوں میں غرور ہے ابھی بھی بھرا ہوا. جانچنے کی یہ جگہ ہوتی ہیں تو صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ درخت کی اوٹ سے بھی نکلتے تھے ہو کے تو تب بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اور پھر سلام آپ کو اتنی اونچی آواز میں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو سن بھی جائے, نہ وہ منہ کے اندر ہی سلام سلام کہتے رہیں اور آگے وہ جواب ہی نہ دے, اس کو سنائی نہ دے. پھر اگر کوئی دور ہے تو آواز نہیں, مثلا آپ گاڑی میں جا رہی ہیں دوسری بھی گاڑی میں, آپ نے اس کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے, وہ بھی سلام ہے. اسی طرح اگر کوئی اتنا دور ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ دوسرے کو سلام بھجوا بھی سکتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام دے دینا. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں یہ تمہیں سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس پر بھی سلام, یعنی کہ وعلیکم السلام, کم تو تم سامنے والے کے لیے ہوتا ہے نا, وعلیہ السلام. ہاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو جو ہمارے تک سلام پہنچائے کہ وعلی کی تمہارے اوپر بھی اور وعلیہ السلام. اسی طرح جب آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں سلام پہلے لکھیں, کیونکہ اس چیز کی اتنی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات شروع کرے تو پہلے سلام کرے, جو کوئی سلام سے پہلے بات شروع کرے اس کو جواب نہ دو, اتنی تاکید ہے. گھر میں بھی داخل ہو تب بھی بلند آواز سے سلام کرے, اگر نہیں ہے کوئی گھر کے اندر موجود تو کہہ دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو فرشتے جواب دیں گے. تو پھر یہ اتنا پیارا جو کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خود فرمایا کہ افشر سلام بینکم, سلام کو رواج دو, یہ نہیں ہے سلام کیا کرو, رواج دو, اس کو پھیلاؤ, پھیلانے کا حکم ہے. فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو ملاؤ, اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں, یعنی تہجد کے وقت, تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے, پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تمہیں جنت میں داخل ہونے میں. کیا کیا کام کرو, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رشتے داریاں نبھانی ہے, صلہ رحمی کرنی ہے اور تہجد پڑھنی ہے. یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے جو ہم کر نہ سکے, کیا ان میں مشکل ہے, لیکن ہم نے کھانا وہاں کھلانا ہے جہاں پہ ہم نے بھی کھانا ہو. اگر دوسرے نے نہ کھلایا تو پھر ہم اس کو پھر تانا بھی دے دیتے ہیں کہ بس تمہیں کھانا ہی آتا ہے کھلانا نہیں آتا, کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم کھلا رہے ہیں تو اب دوسرا بھی میری دعوت کرے. رشتوں کو ملانا وہاں پہ ملاتے ہیں رشتے جہاں پہ ہمارے رشتہ عدلے کا بدلہ ہو, دوسرا اچھا ہے تو میں بھی اچھی ہوں, دوسرا نہیں اچھا تو میں اس کے ساتھ, وہ ایک دفعہ میرے سے منہ موڑے میں 10 دفعہ موڑوں گی, ہم کو اس کے محتاج ہیں نہیں. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اور اٹھ کے نماز پڑھنا, تو ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی تو پھر تہجد کیسے پڑھیں گے. تھوڑا سا اگر ایفرٹ انسان کریں, دیکھیں جنت میں جانے والے کام سب ممکن ہے, سب ہے, کوئی امپاسبل نہیں ہے, تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے بس. تو اچھا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سلام کون کس کو کرے گا, جیسے حدیث میں آتا ہے چھوٹے بڑے کو کریں, مگر اگر بڑے نے بھی چھوٹے کو کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے کو کرے, چل رہا ہے نا وہ بیٹھنے والے کو کرے, تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. جب تھوڑے لوگ مثلا 4-5 لوگ ایک گروپ کی صورت میں کہیں انٹر ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو سب آ کے ان زیادہ والوں کو سلام کریں. اب سوار پیدل کو سلام کریں, اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں جو وہ لوگ پیدل ہیں ان کو آپ سلام کریں گے, پہل کریں گے. پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے گا, جو میں نے آپ کو کہا چلنے والا بیٹھنے والوں کو, تو وہ پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے گا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون کس کو سلام کرے گا. اب جو سب سے پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب دو لوگ ملیں تو کون پہلے سلام کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. سبحان اللہ, اگر ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں نا, ہم پہل کریں, جو زیادہ بہتر ہے وہ پہل کر لے. تو اب تو ہمیں دوڑ لگانی چاہیے سلام کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر اتنی پہل کرتے تھے سلام کرنے میں کہ کوئی بھی ان سے زیادہ پہلے نہیں کر پاتا تھا, اتنی ان کو یعنی ہرس ہوتی تھی. اب یہ کتنا آسان کام ہے, یہ بھی شیطان کتنا مشکل بنا دیتا ہے. وہ 2-4 دفعہ سلام کرے تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں, بھی اس کو تو سلام کرنے کی بڑی عادت ہے. اللہ اکبر. اور کب سلام نہیں کرنا چاہیے, جب جیسے کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی ایسا پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی پڑھائی کا کام ہو رہا ہے اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنا، یا کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے کوئی، یا ٹوائلٹ میں ہے، یا یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی حرام کام کر رہا ہو نا اس وقت بھی نہ اس کو سلام کرو، اس لیے کہ وہ دعا کا مستحق نہیں ہے. وہ اگر وہ کھلم کھلا کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو دعائیں دیں سلامتی. اسی طرح یہود و نصارہ جو غیر مسلم ہیں ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ سلام کریں تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم. ٹھیک، وعلیکم کہہ دینا، یعنی اتنا ہی ان کو واپس دے دینا. تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو سلام سے پیچھے رہے؟ جہاں پہ بھی آپ کا کسی سے بھی بات کرنی ہو تو اسٹارٹ سلام سے کر لیں بس، چاہے فون پہ ہے، چاہے ٹیکسٹ میں ہے، چاہے ملاقات کی ہے، کسی جگہ پہ بھی. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سلام اللہ کا نام ہے. اب آپ بتائیں اللہ کے نام کو بگاڑنا ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو منہ ٹیڑھا کر کے کچھ کسی اور طرح اس کو بولتے ہیں یا صحیح نہیں بولتے تو سوچیں آپ اللہ کے نام کی بے ادبی کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے. یا تنزیہ بعض لوگ سلام کرتے ہیں دوسروں کو، یا بری طرح اس لفظ کو بولتے ہیں، بگاڑ کے بولتے ہیں، تو یہ سب اس کے ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے.
اسی طرح آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے ٹیکسٹ میں یا اپنے میسیجز میں صرف سلام لکھ دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس سے وہ معنی ہی نہیں پیدا ہوتا جو معنی اصل میں ہونا چاہیے. جو لفظ ہے وہ ہے السلام علیکم، اور اس میں بھی ایک دائمی معنی ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور یہ اصل میں سلمت علیک تھا. مگر جن کو گرامر پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے اور اس میں عارضی معنی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، تو اس میں دائمی معنی پیدا کرنے کے لیے سلامی علیک ہوا. اور سلامی علیک چونکہ دعائیہ جملے کے اندر بریف ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، تو اس کو سلام علیک کیا گیا، تو یعنی میرا سلام ہو آپ کی طرف، تو یا السلام علیکم، تو میرا سلام ہو آپ پر، یہ اس میں بنتا ہے. جو کہ سلام صرف لکھنا اس سے یہ معنی ہی نہیں بنتا، سلام سلامتی، اس میں آپ نے کیا کسی کو دعا دی ہے، تو یہ لکھنا صحیح نہیں ہے.
دوسرا تحیہ میں نے آپ کو تحفے کے لیے بھی بتایا کہ اس کا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے، سلام بھی ایک تحفہ ہی ہو گیا نا. لیکن عام بھی تحفے تحائف کے لیے اگر یہ بات کی جائے تو عام تحفے تحائف میں بھی پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کوئی تحفہ دے تو کیا کریں؟ فحیو بأحسن منہا، تو اس سے بہتر اس کو دیں. بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ ایکسپینسو دیں. تحفے میں ایک بات یاد رکھیں، تحفہ اپنی حیثیت دیکھ کے انسان دے. اب یہ نہیں میں امیروں کو تحفہ دے رہی ہوں تو اب مجھے کچھ زیادہ ہی مہنگا لینا ہے ورنہ پھر کیا فائدہ، اور غریب کو دے رہی ہوں تو کچھ بھی پھٹی ہوئی پرانی چیز بھی دے دی تو بیکار چیز بھی دے دی کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے تحفہ، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق تحفہ. یہ بھی نہیں دیکھ کے دینا کس نے مجھے کتنے کا دیا تھا تو میں بھی اس کو اتنے کا دوں، اس لیے کہ جو اس نے دیا اس نے اپنی حیثیت سے دیا. اگر اس طرح کا رول رکھ دیا جائے تو پھر جو بہت ایکسپینسو تحفہ دینے والا تو آپ کے لیے بوجھ بن جائے. تو تحفہ دینا لینا ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے کا یا ہم نے فلانے وقت میں آپ کو اتنا تحفہ دیا آپ نے یہ دیا ہمیں، یہ اس لیے نہیں ہے. تو تحفہ اس سے بہتر دو، اور بہتر نہیں دے سکتے تو اتنا ہی جتنا جیسے اس نے دیا اتنا ہی اس کے مطابق لوٹا دو. ٹھیک ہے، یہ ہے تحفہ. اچھا اگر انسان نہیں لوٹا سکتا، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، تو دعا دینا، دعا بھی ایک تحفہ ہے. بہترین تحفہ دعا ہے کا تحفہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں. تو پھر کم از کم آپ دوسرے کو دعا ہی دے دیں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. یاد رکھنا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اچھا اب یہ بات ویسے تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، سب کو پتہ ہے اللہ تعالی حسیب ہے، لیکن سلام کے بعد کیوں آئی فوراً؟ اس آیت کا اختتام سلام کی آیت کا ہے، اس سے کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو فوراً سلام کے بعد یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کا مطلب سلاموں کا بھی اللہ حساب لے گا، اور اس کا کیا حساب ہوگا سلام کا، کسی نے سلام کیا یا نہیں کیا، کسی نے زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیے، کیسے سلام کیے، سب سے بیسٹ والا کیا یا درمیانے درجے والا یا اس سے کم والا؟ اچھا اس کے اندر بھی بیسٹ والا کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یاد رکھیں اس کے بعد، برکاتہ کے بعد کوئی اور الفاظ نہیں ہے، بعض لوگ اس کے بعد بھی اضافہ کر لیتے ہیں نا، کچھ اور کہنے لگتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا تھا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہ بولو، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کسی نے بیسٹ والا سلام کیا، مڈل والا کیا یا جو ایوریج ہے وہ والا کیا؟ کتنے خلوص کے ساتھ کیا، کیسے کیا، الفاظ کیسے تھے، صحیح طرح سے الفاظ بھی ادا کیے یا کچھ ایسی باتیں بول دی، سلام علیکم کہہ دیا وہ کوئی سلام تو نہیں، سلام علیکم کہہ دیا وہ بھی کوئی سلام نہیں، تو یہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا، سبحان اللہ، تمہارے سلام کا بھی حساب ہے جس کو ہم نے کبھی شاید توجہ بھی نہ دیو کہ ہم کتنے سلام کرتے ہیں یا کس کس کو کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں یا کس میں پہل کر رہے ہیں، پہل کتنے دفعہ تم نے کی سلام میں، اس کا اجر زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے نا، آپ سے یہ سوچئے گا کہ میرے سلام بھی اللہ تعالیٰ گن رہا ہے، اس کا بھی حساب کرے گا، جس چیز کا حساب ہونا ہو انسان پھر کتنا کیئرفل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو بہت اچھا کرے، یہ بھی لکھی جا رہی ہے، اس کا بھی مجھے اجر ملے گا، یہ بھی میرے اعمال نامے میں تلیں گے سلام، تو اب کتنے شوق سے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو پھیلانے والا بنا دے۔